صلوات على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. دعاء سلامتي امام زمانا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. صلى على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقانه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات على محمد وآل محمد. حاضرین گرامی قدر، آج کی گفتگو کے جو ہمارے سلسلہ مجالس کی آخری گفتگو ہے، قرآن کریم کے جس سورہ مبارک کی جس آیت کو انتخاب کیا گیا، انتہائی مشہور و معروف آیت، اور اہل ولاد کے اندر اس عنوان سے بھی یہ آیت مشہور ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ آیت ذہن نشین ہے امیر کائنات کی ولایت کے اعتبار سے، اور ہونی بھی چاہیے. اہل بیت کا ماننے والا کم سے کم قرآن سے دور نہیں ہوتا، کیونکہ اہل بیت وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں قرآن سکھلایا بھی ہے، بتایا بھی ہے، اور قرآن کے قریب بھی کیا ہے کہ اس قرآن کو فراموش نہ کرنا، یہاں تک کہ ختمی مرتبہ کا جملہ ملتا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت اور عترت. ما ان تمسک تم بہما لن تذل بعدی، جو ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو متمسک رکھے گا لن تذل بعدی، بعد میں گمراہ نہیں ہوگا. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر پہنچے گا اور علی کے ہاتھوں سے جام نوش کرے گا. تو قرآن اور اہل بیت وہ دو چیزیں ہیں کہ جس کو پیغمبر نے چھوڑا ہے اپنے بعد کہ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی جائے. اب یہ اہل بیت علیہ السلام کا واقعہ عظیم احسان ہے اس قوم پر، تشیع پر، کہ ہمیں دعاؤں کا وہ طریقہ سکھلایا کہ جس کے اندر قرآن کو بھی ساتھ ساتھ رکھا، ورنہ انسان اپنی دانش کے اندر اپنی پسند ناپسند کے اعتبار سے چیزوں کا انتخاب کرتا ہے. یہ اہل بیت کا احسان ہے کہ جب دعاؤں کا سلیقہ سکھلایا تو اس میں قرآن کو بھی ساتھ میں رکھا. مثال کے طور پر کہ جو آج کا عمل بہت سارے لوگوں نے انجام دیا ہوگا، اور خواتین خصوصیات کے ساتھ اس عمل کو انجام دیتی ہیں، وہ زیادہ شوقین ہوتی ہیں عبادتوں کی۔ قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد حضرات عبادت نہیں کرتے، مرد حضرات بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ اور آج کے عمل کے اندر، جیسے کہ میں نے گزشتہ تقاریر کے اندر عرض کیا تھا، سورہ مبارکہ اخلاص کی خاص تاکید وارد ہوئی ہے، سورہ مبارکہ توحید، کہ وہ سورہ کے جس کو کہا گیا کہ اس کی مثال علی بن ابی طالب جیسی ہے، کہ اگر اس کا پڑھنے والا ایک مرتبہ پڑھے، دو مرتبہ پڑھے، تین مرتبہ پڑھے، گویا ایسا ہے کہ پورے قرآن کو مکمل کیا۔ اور خود ماہ رجب کے اندر اس کی خاص تاکید ہے۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس سورہ کو ایک صحابی رسول پڑھا کرتے تھے، اور صحابی رسول کی یہ کیفیت تھی کہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پڑھا کرتے تھے۔ تاریخ نے جن کا نام لکھا ہے حضرت سعد بن معاذ، ختم مرتبت کے عظیم صحابیوں میں سے ہیں، اور وہ ہستی ہیں کہ جب یہ کائنات سے رخصت ہوئے، اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور جب ان کو دفن کیا جانے لگا، تو ان کی والدہ نے ایک جملہ قبر کے پاس آ کر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میرا بیٹا وہ خوش نصیب ہے کہ جس کی نماز جنازہ پیغمبر خدا نے پڑھائی۔ بعض روایت یہ بھی ملتی ہے کہ پیغمبر خدا حضرت سعد کو دفنانے سے پہلے خود قبر مطہر کے اندر اترے تھے اور پھر باہر آئے تھے۔ ان کی ماں نے کہا کہ میرا بیٹا خوش نصیب ہے کہ اس قبر کے اندر پیغمبر خدا نے اپنے قدموں کو رکھا ہے، اور پیغمبر خدا نے اس کی نماز جنازہ کو پڑھا ہے۔ نماز جنازہ کی کیفیت کیا تھی؟ روایت کے جملے کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ نماز کے لیے تکبیر کہی تھی، اور پھر تکبیر کرتے 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 پیغمبر نے 70 مرتبہ تکبیریں پڑھی۔ 70 مرتبہ پیغمبر تکبیر پڑھتے گئے، اور اس کے بعد پھر نماز کو شروع کیا۔ جب کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا تھا، نماز سے پہلے اتنی زیادہ تکبیرات تو نہیں ہوتی ہیں، آپ نے 70 تکبیریں کہی ہیں، کہ جب بھی میں تکبیر کہتا تھا ملائکہ کا ایک گروہ نازل ہو جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ 70 مرتبہ ملائکہ کا گروہ، یعنی 70 گروہ ملائکہ شرکت کے لیے آئے تھے ساتھ کی نماز جنازہ میں۔ اور جب پیغمبر سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے ساتھ کے جنازے کے اندر ملائکہ کے 70 گروہ شریک ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، کہ ساتھ کے اندر ایک خوبی تھی، روزانہ صبح و شام، رات دن، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ سورہ مبارکہ قل ھو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس تلاوت کے بدلے پروردگار عالم نے اسے یہ شرف بخشا کہ جب سعد، اس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی تھی، 70 ملائکہ کے گروہ تھے جو شامل ہوئے حضرت سعد کی نماز جنازہ کے اندر، لیکن اس کے باوجود جب ماں نے یہ جملہ کہا کہ میرا بیٹا خوش نصیب ہے کہ پیغمبر خدا نے اس کی جنازہ پڑھائی، پیغمبر نے جب اس جملے کو سنا کہا کہ اے ماں، اے سعد کی ماں، یاد رکھ، ابھی سعد پر فشار قبر ہو رہا ہے، یعنی وہ کہ جس کی نماز جنازہ پیغمبر خدا پڑھا رہے ہوں اور لوگ خوش نصیب اسے کہہ رہے ہوں، اور جس کی ماں یہ دعویٰ کر رہی ہو کہ پیغمبر خدا نے میرے بیٹے کے جنازے کو پڑھایا ہے، جس کی قبر میں پیغمبر خدا اترے ہیں، اور اس کے بارے میں پیغمبر پھر جملہ کہے کہ فشار قبر ہو رہا ہے، سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ایسی کون سی پریشانی تھی، ایسا کون سا گناہ تھا کہ جس گناہ کے سبب میرے بیٹے پر فشار قبر ہو رہا ہے؟ کا سعد لوگوں سے اچھے طریقے سے ملا کرتا تھا، گھر والوں سے برے طریقے سے ملا کرتا تھا۔ سعد کا گھر والوں سے اخلاق اچھا نہیں تھا۔ اب اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور یہ پیش خیمہ بنے گا اس گفتگو کے آخر میں جو ہم موضوع آپ کے سامنے ڈسکس کرنے والے ہیں، کہ ہمارا جو خاندانی نظام ہے، جو ہمارا اہل و عیال کا سسٹم ہے، اس کے اندر آیا ہم کس قدر اسلامک لاس کو فالو کرتے ہیں، یہ ہماری زندگی کس قدر اہل بیت کی سیرت کے مطابق ہے، کہ ہمارا گھر والوں سے رابطہ کیسا ہے، یا ہم اپنے گھر والوں سے کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا، سورہ مبارکہ مائدہ قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ غدیر کے روز پیغمبر خدا نے اعلان کیا، وہ اعلان کہ جس کو ہم ولایت کا اعلان کہتے ہیں، ہر ایک کے ذہنوں کے اندر محفوظ ہے کہ پیغمبر نے کیا اعلان کیا، کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کے جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ قرآن نے اس کو کوٹ کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن آپ کا دین مکمل ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی، نعمتیں تمام ہو گئی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آپ کے دین اسلام سے خداوند متعال راضی ہو گیا، رضائیت کی منزل پر آ گیا کہ پیغمبر وہ پیغام جو آپ کو پہنچانا تھا وہ آپ نے پہنچا دیا. سوال یہ کہ شہزادی کی اس شہادت کی مجلس کے اندر قرآن کریم کی اس آیت کا ربط کیا ہے؟ بات ہو رہی ولایت کی، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری زندگی کے اندر اہم ترین چیز ہے ولایت، کہ جس کے بغیر اعمال قبول نہیں ہیں. انبیاء کی زندگی کی اہم ترین چیز تھی ولایت، کہ جس کے بغیر نبوت نہیں ملی. بعثت کی شب آپ انشاءاللہ واقعات سنیں گے. ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب معراج پر گئے اور انبیاء ما سبق بیٹھے ہوئے تھے، انبیاء ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ ان انبیاء سے سوال کیا گیا رسول خدا کی موجودگی کے اندر کہ رسول ان سے پوچھئے کہ ان کو کس وجہ سے نبوت ملی ہے. ہر ایک نے جملہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں جو نبوت ملی ہے بنبوت کا و ولایت علی ابن ابی طالب، یا تو آپ کی نبوت کے صدقے میں ملی ہے یا علی کی ولایت کے صدقے میں ملی ہے. تو یہ ولایت وہ عنصر حقیقی ہے ہماری زندگی کے اندر کہ جس کے بغیر عبادت کی قبولیت نہیں ہے. انبیاء کی زندگی کے اندر اس کی اتنی اہمیت ہے. درود پڑے محمد والے محمد پر. ایک مرتبہ باواز بلند درود پڑی محمد والے محمد. اور اس ولایت پر ائمہ نے باقاعدہ طور پر فوکس کر کے اتنا انفیسائز کیا ہے کہ اس سے انسان غافل نہ رہے. ہر مقام پر کوئی نہ کوئی نقطہ ولایت کے اعتبار سے بیان کیا گیا کہ انسان غافل نہ ہو جائے. چھٹے امام صادق علیہ محمد، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کی خدمت میں جب سورہ مبارکہ الحمد کی تلاوت کی جا رہی تھی، ایک مرتبہ کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم. کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ یہ ہماری ولایت کا راستہ ہے، وہ راستہ کہ جو ہماری ولایت کا راستہ ہے. پھر ایک مرتبہ سورہ مبارکہ ہے، ایک اور سورہ کی جو ہے وہ تلاوت کی گئی کہ جس کے آخر میں ہے کہ تم سے سوال کیا جائے گا نعمت کے بارے میں. روز قیامت تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یوم تسألن یومئذ عن النعیم، کہ جو قرآن کریم کی مشہور معروف آیتوں کے اندر ہے کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. معصوم سے سوال کیا، مولا یہ نعمت سے مراد کیا ہے؟ کہ نعمت سے مراد ہماری ولایت ہے. کہ مولا اس ولایت کو کیسے ادا کریں، اس ولایت کو کیسے ادا کریں، ہماری زندگی میں ولایت کیسے آ جائے. محبت تو ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ہے. محبت و ولایت کا ایک ساتھ ربط موجود ہے. محبت گویا پیش خیمہ ہے اس ولایت کو حاصل کرنے کا. کہ ایک طریقہ کار ہے، کہ طریقہ کار کیا ہے؟ کبر فاطمہ وولدہا، اولاد فاطمہ کے ساتھ نیکی کرو، یہ ولایت تک پہنچنے کا راستہ ہے. اولاد فاطمہ سے نیکی کرو، یہ ولایت تک پہنچنے کا راستہ ہے. کمالا اور کوئی راستہ ہے؟ پھر جملہ کہا ولا تنال ولایتنا، تم ہماری ولایت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے. وہ ولایت اللہ، اور اللہ کی ولایت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک اپنے آپ کو متقی نہ بنا لو. یعنی ایک مقام پر اولاد فاطمہ کا خیال رکھنا، ان سے نیکی کرنا، ان کا دم بھرنا، اور دوسرے مقام پر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب تک متقی نہ ہو جاؤ ہماری ولایت تک نہیں پہنچ سکتے. اور یہ وہ پیغام ہے جو ختمی مرتبت نے ہر مقام پر دیا. اپنی زندگی کے اواخر تک پیغمبر خدا کا یہی ایک پیغام رہا. کہ جب غدیر کا معاملہ ختم ہو گیا، ایک شخص پیغمبر خدا کی خدمت میں آیا، پیغمبر نے اس قدر فورسفلی اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب وہ شخص آیا اور پیغمبر سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں بہت دور دراز کے علاقے سے آیا ہوں، آپ نے غدیر والے لوگوں کو کہا تھا کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے، اور لوگوں نے پیغام پہنچایا، مجھے معلوم چلا کہ آپ نے غدیر کے میدان کے اندر اپنے ابن عم، اپنے چچا زاد بھائی کو اپنا خلیفہ اور وسیع مقرر کیا ہے اور ہمارا مولا مقرر کیا ہے. یا رسول اللہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے جو کہا ہم نے مانا، آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے اللہ کو ایک مان لیا، آپ نے کہا میں نبی ہوں، ہم نے آپ کو نبی مان لیا، آپ نے حج کے بارے میں کہا، ہم نے حج کے بارے میں مان لیا، آپ نے جہاد کے بارے میں کہا، ہم نے جہاد کے بارے میں مان لیا، جو آپ کہتے گئے ہم مانتے گئے. پیغمبر خدا یہ بتائیے، یہ جو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب کے بارے میں اعلان کیا ہے، آیا یہ آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے؟ پیغمبر خدا نے کہا کہ یہ خداوند متعال کی طرف سے ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو میں کہتا ہوں وہی پروردگار کے بغیر نہیں کہتا. میرا ہر جملہ خدا کی طرف سے گویا عطا کردہ ہے. پیغمبر نے جملہ کہا اور واقعاً اطاعت کی منزل دیکھی, وہ شخص کھڑے ہو کر جانے لگا, یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا, بات ختم ہو گئی, سلمنا و آتامنا, میں نے تسلیم بھی کر لیا اور آپ کی اطاعت بھی کر دی. پیغمبر نے کہا نہیں, جب تیرے ذہن میں خیال آیا, تیرے ذہن میں خدشہ آیا تو بیٹھ جا, اب میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے بارے میں ولایت کا اعلان کیا گیا وہ ہے کون. جس کے بارے میں ولایت کا اعلان کیا گیا وہ ہے کون. میں اپنی گفتگو پر ابھی بھی مرکوز ہوں کہ اس کا تعلق میں شہزادی زینب کبریٰ سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اس ولایت کو شہزادی نے کس طریقے سے اٹھایا ہے. کہ جب پیغمبر خدا نے کہا کہ بیٹھ جا, اور اس کے بعد پیغمبر نے مثال دینا شروع کی کہ یاد رکھ پروردگار عالم نے کائنات کے اندر جتنی چیزیں بھی بنائی ہیں ہر ایک چیز کے اندر سرداری کے کانسیپٹ کو متعارف کروایا ہے, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سردار ہے. اور پھر پیغمبر نے مثال دینا شروع کی کہ پروردگار عالم نے اگر جانوروں کو بنایا ہے تو جانوروں میں بھی سردار بنایا ہے, دنوں کو بنایا تو دنوں میں بھی سردار بنایا, انسانوں کو بنایا انسانوں کے اندر بھی سردار بنایا, نبی بنائے نبیوں کے اندر بھی سردار بنایا, وسیع اور اوسیا بنائے اوسیا کے اندر بھی سردار بنایا. پھر پیغمبر مثال دیتے گئے, یہاں تک کہ کہا کہ جب پروردگار عالم نے درندوں کو اور جانوروں کو بنایا تو شیر کو اس کا سردار بنایا, جب پروردگار عالم نے دنوں کو خلق کیا تو جمعے کو سردار بنایا, جب پروردگار نے مہینوں کو بنایا تو پروردگار عالم نے رمضان کو اس کا سردار بنایا, جب انسانوں کو خلق کیا تو پروردگار عالم نے انسانوں کے اندر سید البشر اگر کسی کو بنایا تو وہ حضرت آدم کی ذات تھی کہ جو سب کے بابا ہے. کہ جب پروردگار عالم نے نبوت دی تو نبوت کے اندر مجھے سید الانبیاء بنایا, علی کو سید الاوصیاء بنایا, علی کو سید الاوصیاء بنایا. جہاں پروردگار عالم نے سرداری دی تو علی ابن ابی طالب کو دی. اسی لیے علی ابن ابی طالب جب تعارف کرواتے تھے مجمع کے اندر تو یہ جملہ کہتے تھے, میں سید العرب ہوں, میں سید العرب ہوں. اور یہ تعارف ان لوگوں کے درمیان تھا جو پیغمبر کا خانوادہ تھا. اس کے بعد پیغمبر خدا نے کہا کہ یہ تو ایک بات ہے کہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اس کے بعد کہا کہ یاد رکھو جس کو پروردگار عالم نے تمہارا مولا بنایا ہے, یاد رکھو اس کی محبت وہ جڑ ہے کہ جس کی شاخیں دنیا میں ہیں جڑیں جنت کے اندر ہیں. علی وہ ہے کہ جس کی محبت وہ شے ہے کہ جس کی جڑیں پروردگار عالم نے جنت میں رکھی ہوئی ہے, اس کی شاخیں دنیا کے اندر ہے. اور پھر بیان کیا کہ یاد رکھو اس علی کو فراموش نہ کرنا. وہ شخص بیٹھا ہوا سن رہا ہے, یاد رکھو اس علی کو فراموش نہ کرنا. اور پھر یہ جملہ کہا کہ جب میں اپنے چچا حمزہ کو قبر مطہر کے اندر اتار رہا تھا, جبرائیل امین میرے پاس آئے اور ایک جملہ کہا کہ یا رسول اللہ پروردگار عالم نے جتنے بھی واجبات آپ پر واجب کیے ہیں ہر واجب کی قضا کا موقع فراہم کیا ہے, ہر واجب کے لیے قضا موجود ہے. پھر پیغمبر نے مثال دی کہ جیسے نماز ہے, جیسے روزہ ہے, جیسے حج ہے, جیسے زکوٰۃ ہے, کہ اگر نماز مسافرت کے عالم میں ہو تو قصر ہو جایا کرتی ہے, نماز قضا ہو جائے تو اسے دوبارہ ادا کیا جا سکتا ہے. کہ اسی طریقے سے اگر روزہ مسافرت کے عالم میں ہو تو قصر ہو جاتا ہے, روزہ رکھنا نہیں ہوتا. قرآن کریم کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر کہ اگر کوئی شخص مریض ہو یا سفر کے اندر ہو تو ان گنے چنوں دنوں کے اندر کہ جب وہ سفر کے اندر ہے وہ روزے کو دوبارہ بعد میں جا کر رکھے گا. کہ نماز ہو روزہ ہو جہاد اس پر واجب ہے کہ جس کو امام کہے, نام نہاد جہاد جہاد نہیں ہوتے, جس کو امام کہے وہ جہاد واجب ہے. کہ حج اس پر واجب ہے جو مستطیع ہو, جو صاحب استطاعت ہو, اگر کوئی صاحب استطاعت ہی نہ ہو تو اس پر حج واجب نہیں ہے. زکوٰۃ اس پر واجب ہے کہ جو نصاب رکھتا ہو, کہ جس کے پاس ان چیزوں کا نصاب ہو کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے. کہ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہو تو ان ساری چیزوں کے اندر رخصت مل جایا کرتی ہے, پروردگار عالم اس کا سوال نہیں کیا کرتا. کہ واحد علی کی محبت اور علی کی ولایت وہ چیز ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے کسی قسم کی رخصت نہیں رکھی ہے, چاہے تم مسافرت کے عالم میں ہو, چاہے حضر کے عالم میں ہو, چاہے بیماری کے عالم میں ہو, چاہے توانائی کے عالم میں ہو, جس کیفیت کے اندر ہو علی کی ولایت کا دم بھرتے رہنا, علی کی ولایت کا اقرار کرتے رہنا. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اس علی کی ولایت قدم بھرتے رہنا کہ اس کے اندر کوئی رخصت نہیں ہے. اور جب اس ولایت کی بات آئی تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ مبارکہ احزاب کے اندر, قرآن مجید کا 33 سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 6 کہ انا عرضنا الامانتا, ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا, کس کے سامنے, علی الارض والسماوات والجبال, اپنی امانت کو پیش کیا, زمین کے سامنے پیش کیا, آسمانوں کے سامنے پیش کیا, والجبال پہاڑوں کے سامنے پیش کیا, فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا, اور ان تینوں چیزوں نے انکار کر دیا کہ پروردگار ہم اس امانت کو سنبھالنے کے متحمل نہیں ہیں، پروردگار ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے۔ زمین، آسمان اور پہاڑ، یہ تینوں چیزیں مخاطب ہوئی کہ پروردگار ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے، انکار کیا کہ فَأَبَيْنَ أَيَّحْمِلْنَهَا، کہ پروردگار ہم اس قابل نہیں کہ اس امانت کو اٹھا سکے۔ تو پروردگار عالم نے اسے انسان کے سامنے پیش کیا، کہا انسان نے قبول کیا، فَأَيَّحْمِلَهَا الْإِنسَانُ، اس امانت کو انسان نے اٹھایا۔ معصوم کے سامنے اس قرآن کریم کی آیت کی تلاوت ہو رہی تھی، معصوم سے کسی نے سوال کیا، مولا یہ امانت کون سی امانت تھی؟ کہ یہ امانت ولایت کی نعمت تھی، یہ امانت ولایت کی نعمت تھی کہ جسے نہ زمین نے اٹھانے کی ہمت تھی، نہ آسمان اٹھا سکتا تھا، اور نہ ہی پہاڑوں کے اندر یہ جرأت تھی کہ اس امانت کو اٹھائے۔ تو قرآن نے فیصلہ تو کر دیا کہ ولایت وہ نعمت ہے، خدا کی وہ امانت ہے جسے نہ زمین اٹھا پائی، جسے نہ آسمان اٹھا پایا، جسے نہ پہاڑ اٹھا پایا۔ اگر کسی نے اٹھایا تو وہ دوشے پیغمبر تھا، بیت اللہ کے اندر جب بتوں کو توڑنا چاہا، ان دوشوں نے کہ جو پیغمبر کے دوست تھے، ولایت کی اس نعمت کو اٹھایا تھا کہ بتے توڑنے کے لیے علی ابن ابی طالب کو اپنے دوش پر سوار کروایا۔ اس ولایت کو اگر اٹھایا تو پیغمبر کے دوست نے اٹھایا ہے، اور اگر تاریخ کے اندر دوسرا کوئی ایسا مرحلہ نظر آتا ہے کہ جب دوست پر کسی امام کو اٹھایا گیا ہو، تو جلتے ہوئے خیموں کے اندر ایک بیوی تھی کہ جس نے سید سجاد کو اپنی پشت پر اٹھا کر بچایا تھا، کہ وہ ولایت تھی کہ جس کو ثانیہ زہرا نے بچایا ہے۔ عزیزان، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی کے جو دین لے کر آئے، اس دین کو پروردگار عالم نے محفوظ کس طریقے سے کیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر محفوظ ہوا ہے تو غدیر خم کے اعلان کی وجہ سے ہوا ہے، کہ اگر غدیر کا اعلان نہ ہوتا تو پیغمبر کا دین باقی نہ رہتا یا اس طریقے سے آگے نہ بڑھتا۔ اعلان رسالت اگر محفوظ ہوا ہے تو اعلان ولایت کے ذریعے سے، اعلان ولایت اگر محفوظ ہوا ہے تو کربلا کی وجہ سے، اعلان ولایت اگر محفوظ ہوا ہے تو کربلا کی وجہ سے، اور اگر کربلا محفوظ ہوئی ہے تو ثانیہ زہرا کی وجہ سے، کربلا اگر محفوظ ہوئی ہے تو ثانیہ زہرا کی وجہ سے، کہ وہ ہستی کہ جس کا نام زینب کبریٰ ہے۔ کہ عرش کے بارے میں روایتوں کے جملے ہیں کہ امام حسین کا نام وہ ہے، میں نے کل بھی عرض کیا، امام حسین کا نام وہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر خدا کی روایت ہے کہ پروردگار عالم نے عرش کو زینت دی ہے حسین ابن علی کے نام سے، عرش کو زینت بخشی ہے حسین ابن علی کے نام سے، اور لوح محفوظ کو اگر کسی چیز کے ذریعے سے زینت بخشی ہے تو نام زینب کبریٰ ہے، وہ زینب کبریٰ کا نام ہے، وہ ہستی کہ جس کے بارے میں روایات کے اندر جملے ملتے ہیں، کہ وہ ہستی کے جس کے بارے میں روایت کے جملے ملتے ہیں کہ شہزادی کا لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ بنی ہاشم، عقیل مادہ عقل سے نکلا ہے، عاقل صاحب عقل، بہت ساری چیزیں عربی لغت کے اعتبار سے مختلف ہیں، عاقل ہے اس میں فاعل کا صیغہ، عقیل ہے صفت مشبہہ، فاعل اور صفت مشبہہ میں فرق کیا ہے؟ مثلا میں اگر کسی کے بارے میں کہوں کہ فلاں شخص عالی ہے، عالی کا مطلب ہے بلند ہونے والا، اور میں کسی کے بارے میں کہوں کہ علی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بلند، فرق کیا ہے دونوں کے اندر؟ ایک بلند ہونے والا اور ایک بلند، بلند ہونے والا فاعل جو ہے وہ کبھی بلند ہوگا کبھی بلند نہیں ہوگا، لیکن جو علی کی کیفیت ہے وہ بلند ہے اور بلند رہے گا، یعنی اس کے اندر پروردگار عالم نے اس بلندی کو ایسے سمو دیا ہے کہ اب اس سے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لہذا فاعل اور صفت مشبہ کا اگر فرق سمجھ میں آ جائے تو عاقل اور عقیل کے جملے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، عاقل کہ کبھی کبھار ایسے کام کرے گا کہ جو معقول ہوں گے، عقل والے کام کرے گا، لیکن بعض اوقات ایسے کام بھی انجام دے دے گا کہ جو معقول نہیں ہوں گے، لیکن عقیل سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی ایسا کام انجام دے کہ جو غیر معقول ہو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ عقیلہ بنی ہاشم، بنی ہاشم کے اندر عقیلہ کسی کا لقب ہے تو زینب کبریٰ کا ہے، جس خاندان کے اندر سارے ہی عقیل ہوں، جس خاندان کے اندر سارے ہی عقیل ہوں، کون گمان کر سکتا ہے کہ حسن مشتبہ عقیل نہیں ہوں گے؟ کون گمان کر سکتا ہے کہ علی ابن ابی طالب عقیل نہیں ہوں گے؟ کون گمان کر سکتا ہے کہ حسین مظلوم عقیل نہیں ہوں گے؟ جس گھرانے کے اندر سارے کے سارے عقل کی اس منزل پر فائز ہوں کہ جو عقیل کہلاتے ہوں، اس گھرانے کے اندر اگر عقیل بنی ہاشم کو یہ ہے تو زینب کبریٰ ہے، اس گھرانے کے اندر اگر عقیل بنی ہاشم کو یہ ہے تو زینب کبریٰ ہے۔ اور تاریخ نے لکھا ہے، روایتوں کے جملے ہیں، کہ صاحبان عقل کی عقل جواب دے جاتی ہے، سماعتیں جواب دے جاتی ہیں، بصارتیں جواب دے جاتی ہیں، انسان کا حوصلہ جواب دے جاتا ہے۔ جب تین مراحل کے امتحان انسان کو درپیش ہوں، تین طرح کے امتحانات انسان کو درپیش ہوں، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شدت غم کا مرحلہ آ جائے کہ جو انسان برداشت نہ کر سکے، کوئی اپنا بچھڑ جائے اس دنیا سے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کتنی اموات آپ نے بھی دیکھی ہیں، ہم نے بھی دیکھی ہیں، کہ جب کوئی اپنا دنیا سے گزر جاتا ہے، انسان پریشانی کی کیفیت میں اس قدر آ جاتا ہے کہ خدا کے سامنے اپنی زبان پر شکوہ لے کر آ جاتا ہے کہ پروردگار یہ میرے ساتھ کیا کر دیا۔ کا پہلا مرحلہ کہ جب انسان اتنا شدت غم کے اندر ہو، انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اپنی عقل سے غافل ہو جاتا ہے، دیوانہ و مجنون ہو جاتا ہے، پہلا مرحلہ شدت غم، جب غم کا مرحلہ آ جائے۔ دوسرا جو تاریخ نے لکھا ہے اور روایتوں کے اندر بھی جملے ملتے ہیں، کہ جب زلزلہ آتا ہے تو ایسی صورت کے اندر انسان اپنے اوسان کو کھو دیا کرتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کرنا چاہیے، کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، زلزلہ آتا ہے، پریشانی کی کیفیت کے اندر بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ کہ تیسری کیفیت کہ جب انسان حرارتوں کے درمیان بٹ جائے، آگ لگ جائے کسی مقام پر، حرارت ایسی کیفیت ہے کہ جب انسان اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے اس کروں، یہ عام عاقلوں کے لیے تو پیمانہ درست ہوگا، لیکن جس کا نام عقیل بنی ہاشم ہے، یہ تو وہ ہستی ہے کہ جس نے شدت غم کو اس انداز سے دیکھا ہے کہ حسین کو اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، حسین کو اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ زینب کبریٰ کے لیے اس سے بڑھ کر غم اور اس سے بڑھ کے شدت غم کیا ہوگی کہ وہ بچے جو زینب کی آغوش میں پلے ہیں، زینب کے سامنے ان کے جنازے آئے ہیں۔ زینب کبریٰ نے ان سارے جنازوں کو دیکھا ہے، عقیل بنی ہاشم معمولی لقب نہیں ہے۔ شدت غم کی بات ہو، زینب نے سارے جنازوں کو دیکھا ہے، کہ زلزلہ آ جائے۔ تاریخ کربلا کے اندر کون سا ایسا جنازہ تھا کہ جب وہ جنازہ لایا نہ گیا ہو، زمین کربلا پہ زلزلہ نہ آیا ہو؟ حد عقل کم سے کم جو تاریخ نے جملے لکھے ہیں، کم سے کم بھی اگر مانا جائے، دو مرحلے تو وہ ہیں کہ جب زمین کربلا پر زلزلہ لازمی طور پر آیا ہے۔ میں بہت ریڈیوس کر کے کہہ رہا ہوں، مقتل کے اندر تو بہت جملے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک وہ موقع کہ جب اکبر کا جنازہ آیا اور جب اکبر کے کلیجے سے برسی کے پھل کو نکالا گیا، سرزمین کربلا پر زلزلہ آیا ہے۔ ایسے موقع پر عقیل بنی ہاشم نے اپنے اوسان کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ یا جب سید الشہداء کے جنازے کو پامال کیا جا رہا ہے، یا جب سید الشہداء کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب ثانیہ زہرا نے اپنے اوسان کو قابو رکھا ہوا ہے۔ یا تیسرا مرحلہ کہ جب آگ لگ جائے، تو زینب کبریٰ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جلے ہوئے خیموں میں سے بچوں کو بچانا کیسے کہتے ہیں؟ یہ زینب کبریٰ ہے کہ ان جلے ہوئے خیموں کے اندر ایک بی بی ہے کہ جو دوڑتی ہوئی جاتی ہے، کبھی کسی بچے کو سنبھالتی ہے، کبھی کسی بی بی کو سنبھالتی ہے، یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب جلے ہوئے خیموں سے ہر ایک کو نکال لیا، ایک خیمہ باقی تھا، ثانیہ زہرا وہاں پر گئی ہے اور اپنے جا کر امام سے سوال کیا ہے، اے سید سجاد، ذرا یہ بتاؤ کہ جل کر خیموں میں مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل آ جائیں؟ اور پھر سید سجاد کو ایک مرتبہ خیموں سے نکال کر لانے والی کوئی ہستی ہے تو ثانیہ زہرا ہے، عقیلہ بنی ہاشم۔ عقیلہ بنی ہاشم لقب جو معصومین نے دیا ہے، جو کہا ہے کہ یہ عقیلہ ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ زینب کربلا کے اس کارزار کے اندر کسی مقام پر بھی زینب کی جرأت و ہمت میں کمی نہیں آئی۔ زینب روئی ضرور ہے، زینب غمزدہ ضرور ہوئی ہے، لیکن زینب کے عزم کے اندر کبھی کمی نہیں آئی۔ یہ زینب کبریٰ ہے، یہ وہ زینب ہے کہ جو تقدیر کو پلٹانے والی ہے، تقدیر کو پلٹانے والی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مبارک یاسین کی 40ویں آیت سے اگر آپ آگے پڑھیں، پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کے سسٹم کو بیان کیا ہے، لشمس ہو یم بغی لہا انتدرک القمر واللیل سابق النہار، سورج کے لیے سداوار نہیں ہے کہ وہ چاند کو کیچ کر لے، چاند پر سبقت لے کر جائے، واللیل سابق النہار، نہ ہی رات کو یہ سزاوار ہے کہ وہ دن پر سبقت لے کر جائے، جو سسٹم ہے وہ سسٹم چلا آ رہا ہے، لشمس یم بغی لہا انتدرک القمر واللیل سابق النہار۔ اور اس کے بعد پھر کہا کہ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، کہ چاند وہ ہے کہ جو اپنے رڈار کے اندر، اپنے مدار کے اندر چلے جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ خرمے کی شاخ کی جانب واپس لوٹ کر آ جاتا ہے، اس کا ایک رڈار ہے، اسی رڈار کے اندر گھوم رہا ہے، اور سورج بھی اپنے مدار کے اندر گھوم رہا ہے۔ اگر جب کبھی دیکھو کہ سورج اپنے راستے کو تبدیل کر رہا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ تقدیر عزیز علیم کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، یہ ساری کی ساری چیزیں پروردگار کی نشانی ہیں، جب دیکھو کہ سورج اپنے مدار سے ہٹ جائے، سورج اپنی کیفیت کو تبدیل کر دے، روشنی نہ دے، سمجھ لینا کہ تقدیر کے اندر کوئی تبدیلی ہے، یعنی کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے صاحب تقدیر بنایا ہے۔ تو کائنات کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، سورج پلٹا ہے تو علی ابن ابی طالب کے لیے پلٹا ہے، سورج پلٹا ہے تو علی ابن ابی طالب کے لیے پلٹا ہے، یہ سورج نے اپنے آپ کو بادلوں کے لبادے کے اندر چھپایا ہے تو اس وقت چھپایا ہے کہ جب زینب کبریٰ شام و کوفے کے دربار کے اندر آئی تھی، بازار کے اندر موجود تھی، خطبہ دے رہی تھی، شمس نے، سورج نے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا۔ یہ زینب کبریٰ ہے جس کو پروردگار عالم نے مقدر پر ایسا اختیار دیا ہے، تقدیر پر ایسا اختیار دیا ہے کہ سورج برداشت نہیں کر سکتا کہ زینب کھلے سر ہو اور سورج دیکھ رہا ہو، یہ زینب کبریٰ کی قدرت ہے۔ شہزادی زینب کبریٰ وہ ہستی کہ زندگی کا ہر پیغام اہل بیت کے درسے میں مل رہا ہے، ہمارے خانوادے کا نظام، اطاعت کی وہ منزل جو زینب کبریٰ بتا رہی ہیں، ہمیں اپنے خانوادوں کے اندر نظر نہیں آتی۔ شہزادی وہ ہستی ہیں کہ جن کو جب پیدا ہوئی ہیں پیغمبر خدا نے آغوش میں لیا ہے، میں نے کل روایت بیان کی، پیغمبر نے آغوش میں لیا ہے، سینے سے لگایا ہے اور پیغمبر نے رونا شروع کیا ہے۔ ایک روایت کل بیان کی تھی کہ جب پیغمبر نے رونا شروع کیا تو جناب زہرا نے سوال کیا کہ اے بابا اس پر رو کیوں رہے ہیں، اس پر بے انتہا مصیبتیں آنے والی ہیں، اس پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے، اور کہا جو اس کے غم میں روئے گا اسے وہ ثواب ملے گا جو اس کے بھائی کے غم میں رونے کا ثواب ہے۔ جب جناب سیدہ نے دیکھا کہ شہزادی کو آغوش میں لیا ہوا ہے، سینے سے لگایا ہوا ہے، ایک مرتبہ سوال کیا بابا کیوں رو رہے ہیں، کہ یہ میری بیٹی مثل ختیجہ ہے، مثل ختیجہ ہے، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ماجرا ہے۔ تاریخ کے اوراق نے بتایا ہے مثل ختیجہ کہتے کسے ہیں، وہ شہزادی کہ جس کی زندگی ایسی بسر ہوتی ہو کہ اس کی ہر حاجت پوری کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہو۔ ختیجہ طاہرہ کون تھی؟ ختیجہ وہ ہستی تھی کہ جس کو ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، لیکن جب دنیا سے رخصت ہوئی تو کس انداز سے رخصت ہوئی؟ ایک درخت کی زہریلی جڑ کو کھانے کی وجہ سے۔ وہ لباس جو پہنا ہوا تھا، آخری 2 سال شہزادی نے اسی لباس کو پہنا ہوا تھا۔ آپ سن سکیں گے ذرا جملے، مقاتل کے جملے ہیں کہ جب شہزادی ابن زیاد کے دربار میں آئی ہیں تو تاریخ نے لکھا ہے کہ شہزادی اس طرح کے لباس میں آئی تھی کہ وہ لباس عموماً وہ افراد پہنے کرتے ہیں کہ جو کنیزوں کو پہنایا کرتے ہیں۔ شہزادی کا لباس اتنا آلودہ ہو چکا تھا، اتنا خاک آلود ہو چکا تھا کہ شہزادی جب کنیزوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہیں تو ابن زیاد نے سوال کیا ہے کہ یہ کون بی بی ہے جو کنیزوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہے، اور اس وقت تعارف کروایا گیا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو علی کی بیٹی ہے، یہ وہ ہے کہ جو فاطمہ کی بیٹی ہے۔ پیغمبر اس وقت جملہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری بیٹی مثل ختیجہ ہے، مثل ختیجہ ہے، کہ ختیجہ کی زندگی کس لیول کی تھی اور ختیجہ کی زندگی میں بعد میں کتنے مراحل ایسے آئے کہ جب ختیجہ کی زندگی بالکل تبدیل ہو گئی۔ یہ میری بیٹی وہ بیٹی ہے کہ جس کے بھائی حسن حسین ہیں، جس کے بھائی عباس ہیں، جس کے 18 بھائی ہوں، کربلا کے واقعے کے بعد اس پر ایسے ستم ڈھائے جائیں، کیسی تبدیل ہوئی زینب کی زندگی میں۔ کہ زینب کی زندگی کے اندر پہلے بھائی ہر مقام پر موجود ہے. روایتوں نے لکھا ہے نا کہ کوفے کے اندر جب ثانیہ زہرا نے ایک مرتبہ حضرت عباس علمدار کا ہاتھ پکڑ کر چلنا شروع کیا, لوگ سمجھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ عباس کو ہاتھ پکڑ کے چلایا جا رہا ہے. ایک مرتبہ امیر کائنات نے سوال کیا, بیٹی عباس کو ہاتھ پکڑ کر چلا رہی ہو؟ کہ نہیں, بابا عباس کا ہاتھ پکڑ کر چلنا سیکھ رہی ہو. عباس کا ہاتھ پکڑ کر چلنا سیکھ رہی ہو. وہ ثانیہ زہرا مثل ختیجہ ہے. ایک مرتبہ یہ جملہ پیغمبر نے ولادت کے وقت کہا, اور یہی جملہ امیر کائنات نے اس وقت کہا کہ جب شہزادی کے لیے وہ شخص رشتہ لے کر آیا کہ جس کا نام ہے اشعث ابن قیس, جودہ بنت اشعث کا باپ, تاریخ نے لکھا ہے اسی کا بھائی تھے, کہ جو حضرت مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے کوفے کے اندر آیا تھا. اور جب اس نے خواستگاری کے لیے مولا کائنات کو پیغام بھیجا ہے کہ میں شہزادی کی خواستگاری چاہتا ہوں, امیر کائنات نے کہا تو نے اپنے مرتبے کو دیکھا ہے کہ تو زینب کی ازدواج کے لیے خواستگار ہے, تو چاہتا ہے کہ زینب سے عقد کرے, تجھے معلوم ہے میری بیٹی کون ہے؟ میری بیٹی مثل ختیجہ ہے, میری بیٹی مثل ختیجہ ہے. دوبارہ پیغام دیا, مولا کائنات نے کہا کہ تو اس لائق نہیں ہے کہ میری بیٹی تجھے دی جائے, یہ عصمت صغرا کی منزل پر ہے. اگر دوبارہ عقد کے لیے خواستگاری کی تو علی تلوار سے جواب دے گا, اگر اس کے قابل کوئی ہے تو وہ عبداللہ ابن جعفر تیار ہے. عبداللہ ابن جعفر تیار ہے, عبداللہ سے عقد کیا جا رہا ہے, اور عقد میں شرط کیا لکھی جا رہی ہے آپ ذرا غور کیجئے, شرط کیا لکھی جا رہی ہے؟ اے عبداللہ, زینب تمہاری زوجہ ہے, تمہارا پورا حق ہے, لیکن یاد رکھو زینب کبھی بھی اگر یہ کہے کہ اسے حسین کے ساتھ سفر پر جانے دے دینا, عبداللہ انکار نہ کرنا. اور عبداللہ جانتے ہیں کہ حسین کا مقام کیا ہے, عبداللہ جانتے ہیں زینب کبرا کون ہے, کمالا ممکن ہی نہیں ہے. اور جب روایتوں نے لکھا ہے کہ کربلا سے قافلہ چلا ہے, مکہ پہنچا ہے اور مکہ سے نکلنا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ مولا کو خبر دی گئی کہ عبداللہ آئے ہیں, سواریوں کو روک دیا. آج بھی وہ مقام کے جہاں پر مسجد تنیم موجود ہے مکہ کے اندر, تاریخ لکھتی کہ اس کے قریب و قرب و جوار کا مقام تھا, کہ ایک مرتبہ عبداللہ آئے ہیں, مولا نے ایک مرتبہ سارے قافلے کو روک دیا ہے. قافلے کو روکنے کے بعد ایک مرتبہ عباس سے کہا کہ عباس سے خیمہ لگا دو, عبداللہ آ رہے ہیں. اور ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کو بلا کر کہا کہ دیکھو عبداللہ آ رہے ہیں. اور عبداللہ کے آنے پر ثانیہ زہرا کا ریئیکشن کیا ہے کہ عبداللہ دو بچوں کو لے کر ابھی اترے ہیں, ابھی خیمے میں داخل ہوئے ہیں, اور ثانیہ زہرا نے ایک جملہ کہا ہے, عبداللہ شوہر کی اطاعت واجب ہے, تم جو کہو کہ میں مان کر تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی. لیکن یاد رکھو عبداللہ, زینب حسین سے بچھڑے گی تو مر جائے گی, زینب کا جنازہ جائے گا, زینب کا جنازہ جائے گا. آپ ذرا غور کیجئے خاندانی نظام کے اندر اطاعت شوہر کو کس طریقے سے بتلایا جا رہا ہے. کیا یہ معمولی جملہ ہے کہ زینب کبرا یہ کہہ دے کہ میں حسین کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی چونکہ تیری اطاعت واجب ہے؟ ہمارے خاندانی نظام کے اندر جو ہمارا سسٹم بلٹ ہوا ہے, کتنی طلاقیں معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں, کتنے مسائل جنم لے رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ صرف ایک مسئلہ ہے, اطاعت کا مسئلہ, کہ خواتین اطاعت نہیں کر سک رہی. جو میڈیا وار چل رہی ہے, اس میڈیا وار کے ذریعے سے جو دکھایا جا رہا ہے ہمارے خاندانی نظام کو کس طریقے سے برباد کیا جا رہا ہے. اہل بیت نے ساری کی ساری مثالیں دی ہوئی ہیں. امیر کائنات کا گھرانہ بہترین مثال ہے. پیغمبر خدا فاطمہ زہرا کو رخصت کرتے ہوئے فاطمہ زہرا کو یہ سکھا رہے ہیں, ذرا تقابل تو کیجئے کہ ہم اور ہمارے خاندان کس منزلوں پر ہیں, ہم کس لیول کے اوپر ہیں. پیغمبر جب فاطمہ زہرا کو رخصت کر رہے تھے, ایک مرتبہ جملہ کہتا ہے, بیٹی لوگ تجھے تانا دیں گے کہ تیرا شوہر ویسا نہیں ہے جیسے دوسرے لوگ ہیں, جیسے دوسرے امیر لوگ ہیں, تجھے لوگ تانا دیں گے. لیکن اے بیٹی یاد رکھنا, علی خلق و خلق میں سب سے بہتر ہے, علی خلق و خلق میں سب سے بہتر ہے. تو علی کے پاس جا رہی ہے, بیٹی ایک بات کا خیال رکھنا, کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا سید ہے. کسے کہہ رہا ہے؟ کائنات کی شہزادی کو. کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ کائنات کے وسیع کے بارے میں. کیا جملہ ہے؟ اے بیٹی تو جا تو رہی ہے, لیکن خیال رکھنا علی سے کبھی کوئی ایسا سوال نہ کرنا کہ علی شرمندہ ہو جائے. یہ کون سکھا رہا ہے؟ پیغمبر خدا کی ذات سکھا رہی ہے. یہ ہماری خاندانی سسٹم کو بنانے کے لیے کتنا بہترین مثال ہے. آج ہماری ماؤں سے سوال ہونا چاہیے کہ آیا جب اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتی ہو تو کیا سکھاتی ہو؟ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہمارے گھروں سے بیٹیاں رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو پہلا جملہ ہی یہ کہا جاتا ہے وہاں جا کر دب نہیں جانا، وہاں جا کر اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرنا، یقیناً تنہا محسوس نہ کرے، اس کا اہم خاندان موجود ہے پورا، ہم پیچھے بیٹھے ہیں، بالکل بھی گھبرانا نہیں، اور اپنے حق کو حاصل کر کے لینا، حق نہ ملے تو ہمیں بتا دینا۔ پیغمبر خدا کیا سکھا رہے ہیں کہ کوئی ایسی فرمائش نہ کرنا کہ جس سے علی شرمندہ ہو جائے، ہمارے لیول کے اندر اور اس عصمت کبریٰ کی منزل کے اندر اور اس نصیحت کے اندر کتنا فرق ہے۔ ابھی گھر آباد ہوا ہے، پیغمبر فاطمہ زہرا کے بارے میں سوال کرتے ہیں، علی سے علی فاطمہ کو کیسا پایا؟ آج کا جوان اپنی زوجہ کے بارے میں یہ جملے تو کہے؟ پیغمبر علی ابن ابی طالب سے سوال کر رہے ہیں، اے علی فاطمہ کو کیسا پایا؟ ایک رات گزری ہے ابھی، کائنات کا کون سا سسر ہوگا کہ جو اپنے داماد سے یہ سوال کرے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ لکھ رہی ہے کہ علی جیسا داماد ہے، فاطمہ جیسی بیٹی ہے، پیغمبر جیسا سسر ہے، اور سوال علی سے ہو رہا ہے فاطمہ کو کیسا پایا، اور علی کا ایک جواب ہے نعم العون لطاعت اللہ، یہ پیغمبر خدا عبادت میں بہترین مددگار پایا ہے، بہترین مددگار پایا ہے۔ اور جب کسی نے سوال کیا یا علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا، زندگی کے مراحل امیر کائنات گزار رہے ہیں، یہ پیغام ہے ہماری مستورات کے لیے، یہ پیغام ہے ہمارے مردوں کے لیے کہ ٹرسٹ کسے کہتے ہیں، فاطمہ کو علی پر کتنا ٹرسٹ ہے، علی کو فاطمہ پر کتنا ٹرسٹ ہے۔ ہمارے رشتوں کے ٹوٹنے کی وجہ یہ ٹرسٹ ہی تو ہے، اعتماد ہی نہیں ہے۔ علی سے پوچھا جا رہا ہے فاطمہ کو کیسا پایا، اور علی کہتے ہیں، کیا جملہ کہتے ہیں کہ جب میں فاطمہ کے چہرے کی جانب نگاہ کرتا ہوں میرے رنج و غم دور ہو جاتے ہیں، میں جب فاطمہ کے چہرے کی جانب نگاہ کرتا ہوں میرے رنج و غم دور ہو جاتے ہیں۔ آج کون سی ایسی بیٹی ہے، کون سی ایسی بیوی ہے کہ جس کے بارے میں شوہر یہ جملہ کہے کہ میں جب دیکھتا ہوں میری توانائیاں آ جاتی ہیں، میری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں؟ یہ فاطمہ زہرا ہے، اسی لیے تو دعاؤں کے اندر ہم منگواتے ہیں، ہر نکاح کے بعد آپ دیکھتے ہیں دعا کی جاتی ہے کہ دولہا کو سیرت امیر المومنین پر عمل کرنے کی توفیق دے، دلہن کو سیرت سیدہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، لیکن مقام عمل کے اندر نہ سیرت امیر المومنین دکھائی دیتی ہے نہ مقام عمل کے اندر سیرت سید کونین نظر آتی ہے۔ پورا ایک فیملی لائف کا خاکہ دیا ہے اہل بیت اتھان نے کہ فاطمہ زہرا وہ ہستی ہے کہ جس کو باپ رخصت کر رہا ہے تو کس انداز سے رخصت کر رہا ہے، شوہر کے گھر میں جا رہی ہے تو کیسے جا رہی ہے، کہ جب فاطمہ جیسی بیوی ہو تو پھر شوہر یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے، علی کہتے ہیں ایک دن تم کام کرو میں تمہارا ہاتھ بٹاؤں گا، دوسرے دن تم میرا ہاتھ بٹاؤ۔ فضا جیسی کنیز فاطمہ کے گھر کے اندر ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے، کہا فاطمہ گھر کے سارے معاملے تمہاری جانب، باہر کے سارے معاملے میری جانب، اور جب خدا اولاد دیتا ہے تو پھر ماں کی تربیت کیسی ہے؟ ماں کی تربیت کا یہ عالم ہے کہ بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ پہلے کس کے لیے دعا مانگی جائے اور کس انداز سے خدا کی بارگاہ میں پیش ہویا جائے۔ اپنے بچوں کو مسجد میں بھیج کر سوال کرتی ہیں کہ بتاؤ نانا کے پاس سے کیا سن کر آئے ہو۔ آج اسکولنگ کے بعد کتنے ماں باپ ہیں جو سوال کرتے ہوں گے کہ کیا سیکھ کر آئے، ایک ریس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو قابل نہ بنائیں، یقین قابل بنائیں، لیکن چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ آیا کس قدر اہل بیت کے قریب ہے یا کس قدر اہل بیت کے قریب نہیں ہے۔ سعادت ابدی اہل بیت کے راستے کے اوپر ہے۔ اور اس وقت کہ جب ثانیہ زہرا کے سامنے عبداللہ آئے ہیں، شہزادی کا ایک جملہ کافی ہے، آپ ذرا غور تو کیجئے کہ عبداللہ تمہاری اطاعت واجب ہے، زینب چلی جائے گی، یعنی زینب کے دل سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ حسین کو چھوڑنا کیا ہے، زینب حسین کو چھوڑ کر چلی جائے گی، تو کے شوہر ہے، تو تیری اطاعت واجب ہے، لیکن یاد رکھ حسین میری زندگی ہے، اگر حسین کو چھوڑ دیا تو زینب زندہ نہیں رہے گی۔ یہ وہ ثانیہ زہرا ہے جو اس مرحلے پر پیغام دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اپنی زندگی کو کس طریقے سے بلڈ کرنا ہے۔ وہ زینب کبریٰ کہ جس نے اقرار جرم کروایا ہے ان لوگوں سے کہ جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ زینب کے خصائص میں سے، خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ زینب وہ ہے جو ماں کے ساتھ उस वक्त भी थी कि जब मां दरबार में गई थी, मां ने लोगों के चेहरे से नकाब को हटाया था, जैनब ने इकरारे जुर्म करवाया है, जैनब ने इकरारे जुर्म करवाया है, मां ने लोगों के चेहरे को दिखा दिया था कि कौन कौन है, जैनब ने इकरारे जुर्म करवाया कि जब इब्ने ज़ियाद के दरबार के अंदर उसने ये जुमला कहा कि ज़ैनब तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे साथ क्या किया है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, तुम्हें ज़लील व रुसवा नहीं कर दिया। और उस वक्त सानिया ज़हरा का जुमला यह है कि जो शहीद हुए हैं वो खुदा की राह में शहीद होने के लिए आए थे और शहीद होकर चले गए, खुदा की बारगाह के अंदर उन सब का रुतबा मौजूद है। और उसके बाद इब्ने ज़ियाद का जुमला यह है, देखते नहीं परवरदिगार आलम ने मेरे नफ्स को जिता दिया कि अगर तू ये समझता है कि तेरी जीत इसी के अंदर है कि तूने हुसैन को शहीद कर दिया तो तू इसमें खुश हो जा, लेकिन याद रख रोजे कयामत तुझसे सवाल किया जाएगा, तुझसे सवाल किया जाएगा। और उसके बाद जब उसने मुखातिब किया है, शहजादी ने तारुफ करवाया है, जब उसने जुमला कहा कि तुम्हारे खानवादे के ढोंग को नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, शहजादी ने इकरार जुर्म करवाया है, बिल्कुल आश्कार कर दिया कि ये बात दरबार में बैठे हुए लोग कौन थे, क्या सारा का सारा ड्रामा जो तुम्हारे खानदान ने किया था नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो ढोंग के जो तुम्हारे आबाव अजदाद ने रचाया था वो सारा का सारा फ्लॉप हो गया, हुसैन मारे गए, ये जुमले कहे थे। और उसके शहजादी ने तारुफ क्या करवाया था, वो कह रहा है कि मैं उन्हें मानता नहीं, ये सारी की सारी चीजें नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक ढोंग थी। और शहजादी जुमला कहती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बिमुहम्मद मुस्तफ़ा, कि खुदा की हमदो सना है कि जिसने हमें इज्जत बख्शी मोहम्मद मुस्तफ़ा के जरिए से। तुम कहते हो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का वजूद नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक एक ऐसी चीज था जो बनावटी चीज था, नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के जरिए से हमें इज्जत बख्शी है। और फिर जुमला कहा है कि जो शहजादी की इस्मत की दलील बनता है, तारीख में किसी ने जुमला नहीं कहा, और मैं समझता हूं कि यह इस्मत सुग्रा की दलील बन जाती है, क्योंकि अगर इमाम के सामने कोई गलत बात की जाए इमाम के लिए वाजिब है कि टोक दें। सैयद सज्जाद दरबार में मौजूद थे और ज़ैनब कुबरा ने जुमला कहा कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बिमुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, परवरदिगार की हमदो सना है कि उसने मोहम्मद के जरिए से हमें इज्जत बख्शी। और अगला जुमला कहा वत्ताहरना तत्हीरा, और हमें पाकीजा बनाया जैसे पाकीजी का हक है। ये ज़ैनब कुबरा के जुमले हैं। अगर आयत तत्हीर के मिज़दाक के अंदर ज़ैनब कुबरा शामिल ना होती इस्मत सुग्रा के एतबार से, चौथे इमाम पर वाजिब था कि टोक देते, फूफी अम्मा आप शामिल नहीं हैं। ये बताया जा रहा है कि ज़ैनब की मंजिलत को पहचानो, वो ज़ैनब के जिसको उम्मुल मसाहिब कहा गया, उम्मुल मसाहिब कहा गया। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि मसाहिब की इंतहा क्या है। कल आपने तवील मसाहिब सुने शहजादी के, लेकिन जितने मसाहिब कल सुने उससे कहीं ज्यादा बाकी है। जबल सब्र उम्मुल मसाहिब, मसाहिब की मां, कि जिस पर इतने मजालिम ढाए गए कि तारीख लिखते लिखते थक गई कि कितने मसाहिब ज़ैनब पर कुबरा पर ढाए गए। ज़ैनब के लिए कितना मुश्किल मरहला था मां से रुख्सत होना, ज़ैनब के लिए कितना मुश्किल मरहला था पैगंबर खुदा की विसाल को देखना। ये सारी की सारी चीजें देख लिए। करबला के वाकये के अंदर आप जरा गौर कीजिए, ज़ैनब कुबरा के लिए मुश्किल तरीन मरहला यह है कि नुसरत हुसैन के लिए कोई नहीं आता, फौजों पर फौजें आ रही हैं, बार बार हुसैन को बुलाकर ये जुमला कहती हैं कि हुसैन, क्या इस पूरे दुनिया के अंदर कोई ऐसा नहीं जो तेरी नुसरत के लिए आ जाए। ये ज़ैनब के लिए मुश्किल वक्त है कि ज़ैनब देख रही है हजारों की तादाद में फौजें आ रही हैं, लेकिन हुसैन की नुसरत के लिए कोई नहीं आ रहा। यहां तक कि ज़ैनब याद दिलाती है, ए हुसैन तेरा दोस्त हबीब भी तो है। और ज़ैनब के कहने पर मौला खत लिखते हैं हजरत हबीब को, और हबीब जब आते हैं, और जब हबीब आते हैं, अब जरा गुरबत ज़ैनब कुबरा तो देखिए, हबीब जब आते हैं, हबीब का आना है, और एक मरतबा फिजा के जरिए कहलवाती है कि जरा हबीब को बुलाकर ले आओ। हबीब आते हैं, शहजादी के खेमे के बाहर खड़े होते हैं, और शहजादी कहती है सलाम अलैक या अखी हबीब, ए मेरे भाई हबीब तुझ पर सलाम हो। ज़ैनब का रवायतों ने लिखा है कि हबीब ने अपने चेहरे पर तमाचे मारे कि क्या वक्त आ गया कि बिनते रसूल मुझे सलाम कर रही है, क्या वक्त आ गया कि बिनते रसूल मुझे सलाम कर रही है। ये गुर्बत ज़ैनब कुबरा है। हुर जब आया है एक मरतबा फिजा के जरिए हुर को बुलाया है इत्माम हुज्जत के तरीके कार, तो देखिए ज़ैनब ने इस्तकबाल कैसे किया है हुसैन के नासिरों का। मेरा अकीदा कहता है कि जब भी कोई नुसरत हुसैन में दुनिया से रुख्सत होगा, ज़ैनब कुबरा उसके इस्तकबाल के लिए आएंगी, क्योंकि ज़ैनब का वतीरा रहा है कि जो भी हुसैन की नुसरत के लिए करबला में आया है ज़ैनब उसके इस्तकबाल के लिए आया करती थी। کہ جب حر آیا ہے ایک مرتبہ حر کو بلایا ہے اور کس انداز سے استقبال کیا، اے حر تیرا شکریہ تو میرے بھائی کی مدد کے لیے آیا، زینب شرمندہ ہے، جب تو پہلے آیا تھا تجھے پانی پلایا تھا، جب تو پہلے آیا تھا تجھے سیراب کر کے پانی پلایا تھا، لیکن کیا کرے زینب کے خیموں میں پانی نہیں، زینب کے بچے الاتش الاتش کہہ رہے، الاتش الاتش کہہ رہے ہیں، یہ زینب کبرا ہے، وہ زینب کبرا کہ جس نے شام غریبہ سے پہچان شب عاشور سے پہلے بیویوں کو جمع کیا ہے، جب بیویاں سوال کر رہی ہیں دیکھ رہی ہیں کہ دشمنان آ رہے ہیں، عباس علمدار کو بلایا ہے، عباس علمدار کو بلانے کے بعد ایک مرتبہ کہا ہے، اے عباس یہ مستورات مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ کل ان کے پردے کی محافظت کون کرے گا، کل ان کے پردے کی حفاظت کون کرے گا، ام المصائب ہیں آپ، مصائب تو دیکھیے زینب کبرا کے، یہ مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ ان کے پردے کی حفاظت کون کرے گا، زینب تیرے بہاف پر، عباس تیری بنیاد پر، ان سب کو کہہ چکی ہے کہ میرا عباس موجود ہے، زینب تمہارے پردے کی ضامن ہے، زینب تمہارے پردے کی ضامن ہے، اور جب عصر عاشور آئے عباس علمدار رخصت ہونے کے قریب ہے، عباس کو بلایا ہے اور ایک مرتبہ بیویوں کو جمع کر کے کہا، اے بیویوں جو کل میں نے ضمانت دی تھی میں واپس لے رہی ہوں، جو کل میں نے ضمانت دی تھی واپس لے رہی ہوں، کیونکہ میرا عباس جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ جملہ کہا ہے کہ عباس بابا مجھے کہتے تھے میرے ہاتھوں میں رسن بندے گی، میں سوچا کرتی تھی کہ جس کے 18 بھائی ہو اس کے ہاتھوں میں رسن کیسے بندے گی، عباس جو تو جا رہا ہے اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اب میرے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی، یہ وہ زینب کبرا ہے کہ جس کی یہ مصیبتیں زینب کبرا نے برداشت کی ہے، شب عاشور آتی ہے حسین کو بلا کر یہ مشورہ دیتی ہے، عصمت کی دلیلوں میں ایک دلیل یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حسین مظلوم کو مشورہ دینے والی کوئی اور ہستی نہیں زینب کبرا ہے، کہ بلا کر کہا ہے بھائی تو نے اپنے اصحاب کو دیکھ تو لیا ہے نا، یہ اصحاب کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میدان وغا کے اندر جواب دے کر چلے جائیں، اور حسین نے کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ویسے نہ میرے دادا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے ہیں نہ میرے بھائی کو ملے ہیں، اور جب یہ جملہ زہیر ابن قین نے سنا تھا ایک مرتبہ حبیب کے پاس پہنچے تھے، اے حبیب آقا زادی کو ہماری گویا وفاداری پر ایسا لگتا ہے کہ شک محسوس ہو رہا ہے، ہر ایک مولا کے پاس پہنچ گیا، اے مولا اگر 1000 مرتبہ جانے مل جائیں آپ پر قربان کر دیں گے، زینب کبرا نے اس منظر کو دیکھا ہے، اور جب عصر عاشور آیا ہے زینب کبرا کے لیے کس قدر مشکل مرحلہ تھا، ایک ایک جنازہ زینب کبرا نے لیا ہے، ایک ایک جنازے کو اٹھایا، کل آپ نے طویل مصائب سنے کہ زینب کبرا نے ان تمام مراحل کو دیکھا ہے، جب سوال کیا گیا تھا خولی کو گرفتار کیا گیا اور ایک مرتبہ سوال کیا کہ خولی ماذا صنعت یا خولی، اے خولی تو نے کیا کیا تھا کربلا کے میدان کے اندر، بے شمار باتیں خولی نے بیان کی ہے جس میں سے ایک جملہ یہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک مستور تھی جلے ہوئے خیموں میں سے بچیوں کو نکال رہی تھی، جب میں گیا تو سب کچھ لوٹا جا چکا تھا، میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی رو رہی تھی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، میں اس کے قریب پہنچا اور میں نے چاہا کہ اس کے دامن کی آنکھ کو بجھاؤں اور اس سے کچھ سوال کروں، اس نے کہا قریب نہ آنا تو نہ محرم ہے، میں نے اس سے کہا کہ تیرے کانوں میں گوشوارے موجود ہیں یہ گوشوارے مجھے دے دے، اور جب میں نے گوشواروں کا سوال کیا اس بچی نے معصوم سی صورت بنا کر کہا یہ میرے بابا نے مجھے تحفہ دیے ہیں، اور جب میں نے مزید اصرار کیا اس بچی نے انکار کیا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گوشواروں پر رکھ لیا، خولی کہتا ہے کہ میں 57 سال کا آدمی وہ 3 سال کی بچی، ذرا ایک لمحے کے لیے اس مصیبت کے لمحے کو تو سوچئے کہ جتنا بڑا ہاتھ خولی کا ہے اتنے اس سے چھوٹا چہرہ سکینہ کا ہے، کہ میں نے ایک زوردار تماچا اس بچی کے چہرے پر مارا، اس کے کانوں سے گوشواروں کو اس انداز سے اتارا کہ کانوں سے خون جاری ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے کہ جو بچوں کو خیموں سے باہر نکال رہی ہے، میں نے دیکھا کہ لوگ سب کچھ لوٹ کر جا رہے ہیں، میں نے سوچا کیوں نہ اس بی بی کی چادر کو چھین لوں، میں اس کے قریب گیا اس کی چادر کو چھیننا چاہا، اتنی مضبوطی کے ساتھ اس نے چادر کو سنبھالا ہوا تھا کہ میرے ہاتھوں میں اس کی چادر نہ آئی، اور جب میں نے مزید کوشش کی وہ بی بی برابر مجھے جواب دیتی رہی، یہاں تک کہ میں نے اپنے نیزے کی انی کو اس بی بی کی پیشانی پر اس انداز سے مارا، میں نے نیزے کی انی کو بی بی کی پیشانی پر اس انداز سے مارا کہ خون کا فوارہ بلند ہوا، اور میں نے اس کی چادر کو چھینا، چادر کا چھیننا تھا کہ اس نے دریا کا رخ کیا اور جملہ کہا ہے عباس تو جو چلا گیا میرے سر سے چادر، تو جو چلا گیا میرے سر سر سے چادر چھن گئی. یہی بی بی ہے ام المصائب, مصیبت کو کس انداز سے دیکھا ہے کہ جب شام غریبہ آتی ہے زینب نے ہر ایک کو سنبھالا ہوا ہے, خیمے جل چکے ہیں, جھولا جل چکا ہے, سید الشہداء کا جنازہ گویا پامال ہو چکا ہے, ہر ایک کو جمع کرتی ہے زینب کبریٰ, بچوں کو جمع کیا, یہاں تک کہ دیکھا کہ کچھ بچے نظر نہیں آ رہے. ام کلثوم کو ساتھ میں لیا, شام غریبہ کے اندھیرے کے اندر بچوں کو تلاش کرنا شروع کیا, دیکھا کہ کونے کے اندر دو بچے باہوں میں باہر ڈالے سو رہے ہیں. ان بچوں کو اٹھایا, کہا ایک کو تم اٹھا لو ایک کو میں اٹھا لیتی ہوں. جب بچوں کو اٹھا کر خیمے کی جانب واپس آنا چاہا, ایک مرتبہ زینب کی نظر بچوں کے سینے پر پڑی اور جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. خرابہ شام غریبہ کے اندر جب گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے, یہ بچے گھوڑوں کی تاپوں سے تلے پامال ہو گئے. زینب نے ان بچوں کو بھی دیکھا ہے, یہاں تک کہ جب ہر ایک کو جمع کیا دیکھا سکینہ موجود نہیں ہے. زینب کا امتحان تو دیکھیے, وہ زینب کہ جس نے حسین کے سر اقدس کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے, کس انداز سے مقتل کی جانب گئی ہوگی, پکارتی جاتی ہے اینس سکینہ, اے سکینہ تم کہاں ہو. ایک لاش بے سر سے آواز آتی ہے, سکینہ یہاں ہے, ذرا آہستہ بولو ابھی سوئی ہے. بچی کو اٹھایا ہے خیمے میں واپس لا کر سوال کیا ہے, سکینہ ذرا یہ تو بتاؤ کیسے بابا کے جنازے پر پہنچی تھی. کہ میں نے دیکھا لاشیں بکھرے پڑے ہوئے تھے, میں برابر پکارتی جا رہی تھی اے بابا کہاں ہو, بابا مجھے تماچے مارے جا رہے ہیں. ایک لاشیں بے سر سے آواز آئی الیہ, اے میری بیٹی میری جانے بہ جا. زینب کبریٰ نے اس مرحلے کو دیکھا ہے. اب زینب نے سب کو جمع کر لیا. زینب کے لیے عجیب امتحان ہے کہ دیکھا کہ کوفے کی راہ سے سوار آ رہا ہے. زینب کبریٰ کہتی ہے سوار آنے والے رک جا, اگر تو کچھ لوٹنے کے بہانے آیا ہے, سب کچھ لوٹا جا چکا کچھ باقی نہیں بچا. سوار نہ رکا اور قریب آیا, کہا سوار رک جا, میرے بچے بڑی مشکلوں سے سوئے ہیں, اگر تجھے کچھ بھی چاہیے کل سویرے آ کر سب کچھ لے کر چلے جانا. سوار نہ رکا اور قریب آیا. اب جو قریب آیا علی کی بیٹی کو جلا لایا اور ایک مرتبہ جملہ کہا اے سوار تو رکتا ہے کہ نہیں, تو نہیں جانتا میں کون ہوں, میں عباس کی بہن ہوں, میں علی کی بیٹی ہوں. اپنا تعارف کرانا تھا کہ سوار نے نقاب کو ہٹایا ہے, دیکھا کہ بابا سامنے موجود ہے. عزیزوں اتنی مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد اگر باپ سامنے موجود ہو, یقینی طور پر ایک بیٹی باپ کے گلے لگے گی. لیکن مورخین کہتے ہیں ثانیہ زہرا جلتے ہوئے خیموں کی جانب گئی ہے, جلے ہوئے خیموں میں کچھ ڈھونڈنا چاہا ہے. اور جب کسی نے سوال کیا شہزادی کیا ڈھونڈ رہی ہے, کہ ایک چادر کا ٹکڑا مل جائے. وہ زینب جو اپنے بابا کے سامنے کبھی بے مکھنؤ چادر نہ گئی, آج بابا سامنے موجود ہے. زینب کے سر پہ چادر نہیں, زینب کی مصیبت یہاں پر تمام نہیں ہوئی. بابا کے گلے لگ کے ایک ایک مصیبت کو بیان کیا ہے. یہاں تک کہ 11 محرم کا دن آیا, قافلہ چلنے لگا. اور جب قافلہ چلنے لگا زینب نے دیکھا قافلے کو اسی مقام سے گزارا جا رہا ہے کہ جہاں پر شہدا کے جنازے رکھے ہوئے ہیں. ایسے میں دیکھا کہ سید سجاد کو اس مقام سے گزارا جا رہا ہے جہاں حسین کا جنازہ ہے. قریب تھا کہ سید سجاد دنیا سے رخصت ہو جاتے زینب نے اپنے آپ کو سواری کے جانور سے زمین کربلا پر گرایا. امام زمانہ کا سلام ہے اس مستور پر کہ جو اس انداز سے گری جیسے عباس زمین کربلا پر آئے تھے. عباس جب زمین کربلا پر آئے تھے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے, یا تو منہ کے بلا کر گرے ہوں گے, ہاتھوں کا سہارا کیسے لیتے, ہاتھ قلم ہو چکے تھے. شہزادی بھی منہ کے بلا کر زمین کربلا پر گری. اور جب کوئی سوال کرتا ہے شہزادی کے ہاتھ تو سلامت تھے, یقیناً شہزادی کے ہاتھ سلامت تھے, لیکن پسے گردن بندے ہوئے تھے. کربلا کی واحد مستور جو مصیبت میں عباس کے شریک ہوئی جب زمین کربلا پر آ کر گری, چوتھے امام کی نگاہ پڑی, چوتھے امام کو بچایا ہے. یہ ثانیہ زہرا کہ جو ام المصائب ہے اپنے بچوں کو ستا کر چکی ہے, کس انداز سے مصیبتوں کو دیکھا ہے کہ جب دربار میں پہنچی ہے دربار کا خطبہ دے دیا, جب رہائی ملنے لگی تبرکات کو لایا گیا ہے. اس وقت زینب کبریٰ کی عجیب کیفیت تھی, ہر بی بی کو بلا کر رکھا ہوا ہے. جس کے وارث کا سر آتا ہے وہ بی بی اس وارث کا ماتم کرتی ہے. اصغر کا سر آیا رباب نے آغوش میں لے لیا, قاسم کا سر آیا فروہ نے آغوش میں لے لیا, علی اکبر کا سر آیا لیلہ نے آغوش میں لے لیا, اونو محمد کے سر آئے زینب نے نہیں لیے. یہاں
کہ ایک سر آیا حسین کا سر آیا. ایک مرتبہ زینب نے ساری بیویوں کو جمع کیا, حسین کا ماتم کرنا شروع کیا, کسی مستور کی آواز آئی کہ یہ دو بچے لاوارث ہیں کہ جن پر ماتم کرنے والا کوئی نہیں ہے. زینب نے کہا ان کی وارثہ موجود ہے, لیکن زینب اپنے حسین کا ماتم کرے گی, ان بچوں کا ماتم نہ کرے گی. زینب اونو محمد کو نہ روئی, حسین پر روتی رہی, لیکن کب اونو محمد پر روئی؟ ارے اس وقت اونو محمد پر روئی کہ جب مدینے واپس پہنچی, مدینے کی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا, گھر میں پہنچ کر اور محمد کے بستروں کو دیکھا. جب چھوٹے چھوٹے بچے مدینے کی گلیوں میں اپنی ماں کو پکارتے تھے, ایک مرتبہ ضبط بندن ٹوٹ گئے, عبداللہ کو پکار کر کہا, عبداللہ میرے اور محمد کربلا کے میدان میں مارے گئے. زینب کی گود
بار الہ ہمارے اس قلیل تبسم کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرما. پروردگار یہ آزاداری ہم نے کی ہے, یہ آزاداری اس آزاداری کے 1% یا اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے جو ثانیہ زہرا نے حسین کے لیے برپا کی تھی. اے پروردگار یہ آزاداری ناقص ہے, تو کامل ہے, تیری قدرت کامل ہے. اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ہماری اس آزاداری ناقصہ کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرما. پروردگار یہ سلسلہ مجالس کی آخری مجلس تھی. پروردگار اس مجالس کے لیے جس نے بھی جس قدر تعاون کیا ہے, ہر ایک اعتبار سے, دام درم سخن, جس نے جس اعتبار سے اس مجالس سے عزا کے اور جشن کے لیے, انعقاد کے لیے اپنا تعاون کیا, تو پروردگار ان تمام مؤمنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار ان کے رسم وسعت عطا فرما. اے میرے معبود, اے میرے معبود, تیری بارگاہ کے اندر دعا گو ہیں, اے میرے پروردگار ان ذکر ولا کو, اس ذکر عزا کو ہمارے نامہ اعمال کے اندر مقدر اور تحریر فرما. اے میرے پروردگار ہم سب کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. بحق زینب المعصومہ, بحق زینب الحورا, پروردگارہ تجھے واسطہ زینب کبرا سلام اللہ علیہ کا, جو جو مومن جو جو حاجت لے کر آیا ہے پروردگار, بحق زینب الکبرا اس کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما, جو پریشان حال ہیں اس کی پریشانیوں کو دور فرما. اے میرے معبود, اے میرے معبود, بحق زینب الکبرا, اے میرے پروردگار جو جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما, جو بیمار ہے خصوص جن مومنین کے لیے کہا گیا ہے پروردگار ان تمام مومنین کو جلد از جلد شفائے کامل و عاجلہ عنایت فرما. اے معبود برحق, اے معبود برحق, جو رزق کی تنگی مبتلا ہے ان کے رزق میں کشادگی عنایت فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما, جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال و طیب میں کشادگی عنایت فرما. اے معبود برحق تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں انتقام مصائب کرب و بلا لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو اذن ظہور عطا فرما, ہمیں ان کے امان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا بحق محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين. ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص. بانیان محفل کے جنہوں نے اس محافل کے انعقاد کے اندر کسی بھی قسم کا کردار ادا کیا, حاضرین محفل جہاں پر موجود ہے جو ان میں شریک ہوتے رہے, پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان تمام مؤمنین مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات, تابع بيننا وبينهم بالخيرات, انك مجيب الدعوات, انك على كل شيء قدير, برحمتك يا ارحم الراحمين. ماتم حسين.